اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد کئی ہفتے سے میرا بیان چل رہا ہے ابلیس اور شیطان پر اسی سلسلے میں آج مجھے قرآن کریم کے حوالے سے اور کچھ اس کے حملے اور واردات کی کیفیت بیان کرنا ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے بڑے اہتمام سے اس کے حملوں کے طریقے اور واردات کے انداز بیان فرمائے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. سورہ نساء میں بھی کچھ انداز واردات اس کے بیان فرمائے ہیں. پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ بڑا سرکش ہے. ان یتبعون الا شیطانا مریدا, یہ بڑا ہی سرکش ہے. اتنا بڑا سرکش ہے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی بھی بات اس نے نہ مانی, اس کے حکم کو بھی اس نے ٹال دیا. یہ انتہا ہے سرکشی. مرید سرکش کو کہتے ہیں, متمرد کو کہتے ہیں. آگے فرمایا لعنہ اللہ, اس پر اللہ کی لعنت. اس شیطان سرکش پر اللہ کی لعنت. گویا اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا. اس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے غالباً. سرکشی موجب لعنت ہے, باعث لعنت ہے. بالخصوص اللہ تعالی کے احکام کے مقابلے میں سرکشی, یہ باعث لعنت ہے. اور شیطان اس سرکشی میں سب کا استاد ہے, سب سے اونچا ہے اور سب سے بڑا ہے. اور اس طرف بھی غالباً اشارہ کرنا مقصود ہے کہ لعنت اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم ہو جائے. ملعون پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. دنیا میں زندہ بھی رہے گا, جو ملعون ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے جیسے کفار ہے, دنیا میں زندہ بھی رہیں گے, صحت مند بھی رہیں گے, طاقتور بھی رہیں گے, عافیت و سلامتی بھی ملے گی, لیکن دنیا سے رخصت ہوتے ہی ہر قسم کی رحمت سے محروم ہو جائیں. آخرت میں بھی محروم رہیں گے. تو سرکشی بالخصوص اللہ تعالی کے احکام کے مقابلے میں سرتا بھی, یہ باعث لعنت ہے. دنیا میں اگر اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ظاہر ہوگا. چنانچہ شیطان کو ہی دیکھ لیجیے, جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے اور قیامت تک رہے گا, پھلتا ہے پھولتا ہے, صاحب اولاد ہے اور اتنی کثیر اولاد ہے اس کی کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. دنیا میں ہر قسم کا عیش و طرب اس کو حاصل ہے, لیکن کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا, آخرت میں پہنچے گا, تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے بالکل محروم ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ابلیس تو ہوگا ہی موجود, کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو مہلت دے دی ہے قیامت تک. تو جب سور پھونکا جائے گا تو انجام تو اس کا اس کے سامنے ہے, اس لیے کبھی ادھر بھاگے گا, کبھی ادھر بھاگے گا, کبھی دوسری طرف چھپے گا, کبھی تیسری طرف چھپے گا, لیکن کہاں بچ کے جا سکتا ہے؟ بالآخر موت اس کو بھی پکڑ لے گی, کیونکہ اس کا انجام بالکل قریب آ گیا. آپ لعنتوں میں گرفتار ہونے کا وقت بالکل قریب آ گیا. وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے, جانتا ہے, اس لیے اب اس سرکشی کی سزا جو لعنت ہے تو اس کو حاصل ہوگی. تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی, میں تو اس کے انداز حملے کے اور اس کی واردات کے طریقے جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. وقال, اس نے کہا تھا, لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, کہ میں تیرے بندوں میں سے یعنی بنی آدم میں سے ایک مقرر حصہ اپنے لیے کر لوں گا. مقرر حصہ میرا ہو جائے گا تیرے بندوں میں سے. یہ ذریت آدم جتنی بھی ہے قیامت تک آنے والی, ان سے ایک حصہ میں لے لوں گا, اور وہ مقرر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب میں جہنم میں جاؤں گا تو تنہا نہیں جاؤں گا, بلکہ میرے ساتھ انسانوں کا اور بنو آدم کا, ذریت آدم کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا. دنیا میں میں ان کو ایسا رامے درگاہ کر دوں گا اور اس قدر گمراہ کر دوں گا کہ وہ جنت کی ہوا تک اور خوشبو تک نہ سون سکیں گے, سیدھے جہنم میں جائیں گے میرے ساتھ اور وہاں پر میرے ساتھ رہیں گے. تو میں تنہا جانے والا نہیں ہوں, میں جاؤں گا تو بہت سی ذریت کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اور گویا اس نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے اللہ تعالی کے اس فرمان کی طرف, جو دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیرے اتباع کرنے والوں سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور پیروی کرنے والے انسانوں میں بہت ہیں اس کے، تو وہ خود تنہا جانے والا نہیں بلکہ ایک کثیر تعداد انسانوں کی ساتھ لے کر جائے گا جہنم۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں سے اپنی عبادت کا ایک مقرر حصہ لے لوں گا، وہ میری عبادت کریں گے، مجھے خوش رکھیں گے، میری فرما برداری کریں گے، ہے تو تیرے بندے، تیری مخلوق، تیرے مملوک، تیری عبادت کرنے والے، لیکن میں اس عبادت میں سے کچھ اپنے لیے بھی لے لوں گا۔ ان کو خلاصہ اس کا یہ ہے دوسرے مطلب کا کہ جو کافر ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، اسلام کو جانتے نہیں اور یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان سے خالی اور محروم ہے، وہ تو جس طرح میں کہوں گا عبادت کریں گے، کبھی سورج کی عبادت کریں گے، کبھی ستاروں کی عبادت کریں گے، کبھی بتوں کی عبادت کریں گے، کبھی کسی جانور کی عبادت کریں گے، کبھی سانپ کی عبادت کریں گے، یہ سب میری خوشی کا باعث ہوگا کہ میں نے ان کو صحیح راستے سے ہٹا کر ادھر لگا دیا اور گویا وہ میری اطاعت و فرما برداری میں لگے، اور جو ایمان لے آئیں گے اور کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے، جیسے آج کل کثرت ہے ایسے لوگوں کی اور ایسے مسلمانوں کی، تو میں ان سے بھی حصہ لے لوں گا عبادت میں، وہ اس طریقے پر کہ وہ نظر و نیاز کریں گے غیر اللہ کے لیے، کبھی کسی پیر کے نام پر کر دی، کسی فقیر کے نام پر کر دی، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، قربانی کر دی، پیروں اور فقیروں کے نام پر قربانی کر دی، جانور ذبح کر دی، ہے تو وہ ایمان والے، لیکن ایک اور اسی کے اندر وہ بھی داخل ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور اللہ کے لیے نہیں کرتا، مخلوق کو دکھانے کے لیے اور ریا و نمود کے لیے کرتا ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اگرچہ صورتاً یہ عبادت ہو رہی ہے، اللہ تعالی کی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے صورتاً، لیکن دل میں جو چور ہے تو لوگ مجھے دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے تو بزرگ سمجھیں گے، اس لیے ان کے سامنے خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور ویسے نماز کا نام نہیں، تو یہ بھی اسی عبادت کے اندر داخل ہے کہ جو اس میں اس حصے کے اندر داخل ہے جو عبادت سے اس نے دے دیا، کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ طریقہ بتایا قرآن کریم نے کہ اس طریقے سے وہ حملہ کرے گا، تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں اور نیکیاں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سب تو اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں، اگر غیر اللہ کے لیے ذرا سا شائبہ آ گیا شیطان کا حصہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی بلا ضرورت دیکھ لیتا ہے ادھر ادھر تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا اختلاص یختلص الشیطان من صلاتی، تو اس نے اتنا حصہ اس کی نماز میں سے اچک لیا، لے لیا، کیونکہ وہ متوجہ ہو گیا خیر اللہ کی طرف، نماز پڑھ رہا ہے، دل میں کوئی دوسرے کو دکھانے کا اس میں شائبہ بھی نہیں، ریا و نمود کا شائبہ بھی نہیں، لیکن چونکہ اس کی توجہ دوسری طرف ہوئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ التفات کیا اس نے نماز کی حالت میں، تو آپ نے اس کو فرما دیا کہ یہ حصہ شیطان کے لیے چلا گیا، تو چک لیا اس نے نماز میں سے یہ حصہ ہی چلا گیا۔ آپ خود دیکھ لیجیے کہ ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل آ گیا کہ جس میں سے اس نے حصہ لے لیا، عبادت میں سے حصہ لے لیا۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ ہے اس کے حملے کا ایک انداز جس سے ہمیں سب کو باخبر رہنا چاہیے اور بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، قسم کھا رہا ہے، لام قسمیہ ہے، کہ میں ضرور ان کو یعنی ذریت آدم کو گمراہ کروں گا۔ کس طریقے سے گمراہ کروں گا یہ آگے انشاءاللہ بتاؤں گا، یہاں گمراہ کرنے کے چند طریقے اور ذکر کیے گئے۔ چنانچہ فرمایا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدوں میں رکھوں گا، آرزوؤں میں رکھوں گا، لمبی لمبی امیدیں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، آرزو کے اندر اپنا وقت گزار دیں گے، عمل ومل کچھ نہیں، جنت مل جائے گی، آرزو ہے، تمنا ہے اور ہر مومن کی ہے، لیکن کچھ کام بھی اس کے لیے ہے یا نہیں، کچھ عمل بھی اس کے لیے ہے یا نہیں، امیدوں پر چل رہا ہے، آرزوؤں پر چل رہا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوؤں میں امیدوں میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ دوسرا انداز آیا حملے کا کہ امیدوں کے جال میں جکڑ لیتا ہے یہ انسان کے جذبات کو اور اس کے عمل کو، امیدوں پر چلتا ہے، پھر تو انسان امیدوں پر چلتا ہے، عمل سے ختم ہو جاتا ہے، عمل اس کا رہ گیا، امید باقی رہ گیا اور کچھ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، کہ بڑا ہی ناکارا ہے وہ شخص، آپ نے فرمایا بڑا ہی ناکارا ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی تو کرتا رہے لیکن وہ تمنا علی اللہ، اللہ سے امیدیں باندھ لے، گناہوں میں زندگی گزارے، معصیت میں زندگی گزارے، نفس نے جو چاہا اس پر عمل کر لیا، اچھے برے کا کوئی خیال نہیں، حلال و حرام کا کوئی امتیاز نہیں، جائز و ناجائز کی طرف کوئی توجہ نہیں، زندگی تو ایسی آزادانہ گزار رہا ہے. لیکن وہ تمنا علی اللہ، اللہ سے امید مان رکھتی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے، رحم فرمائیں گے، غفور رحیم ہے، ضرور رحم فرمائیں گے. تو یہ حضرت امیدوں کے اندر مبتلا کر دیں گے. تو ایک امید جو سب سے بڑی انسان کو یہ دلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے غفلتوں سے پردے پڑ جاتے ہیں قلب پر، وہ ہے موت کی تاخیر. کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، زندگی ابھی تو بہت باقی ہے، موت ابھی بہت دور ہے، جب قریب آئے گی تب دیکھ لوں گا. میں مومن کی بات کر رہا ہوں، کافر کی نہیں کر رہا. جب موت قریب آئے گی تو دیکھ لوں گا، اس وقت توبہ بھی کر لوں گا، اعمال بھی اچھے کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے. لیکن یہ محض امید ہے اور غفلت. موت سے غفلت ہو گئی، یہ اسی امید کے اندر باندھ دینا ہے جس کا اس نے بتایا کہ میں اس طریقے سے حملہ کروں. تو دلوں میں امیدیں پیدا کر دوں گا، لمبی لمبی امیدیں. بلکہ کیفیت تو یہ ہے کہ انسان جتنا موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کی امیدیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑے لمبے لمبے منصوبے بنتا ہے. طفولیت کا زمانہ، بچپن کا زمانہ ہم سب کا گزرا ہے، کوئی امید نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی، بس اتنی آرزو تھی کچھ پیسے مل جائیں، بازار سے چیز خریدنا ہے، کھا لیں، بس ختم. کچھ وقت مل جائے تو کھیل لیں. ذرا بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، کچھ ذمہ داریاں آئیں، تو اسی کے ساتھ لمبی امیدیں بھی آ گئیں. جوانی سے گزر گئے، بڑھاپے میں داخل ہوئے، قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اپنی قبر کے، لیکن امید بڑی لمبی لمبی. تو یہ مکان بھی بنا دوں اور وہ بنگلہ بھی بنا دوں، یہ مل بھی بنا دوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. بلکہ میں نے تو بعض بوڑھوں سے اپنے بچپن میں یہ سنا تھا، جو چند سال کے بعد ہی وفات پا گئے، کہ ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں، ہم تو اپنے پوتوں کی شادیاں دیکھیں گے. ایک نے کہا کہ ہم تو اپنے پوتوں کی جو اولاد ہے، جسے ہم پڑپوتا کہتے ہیں، اس کی شادی دیکھیں گے. اور تیاری شروع کر دی اس شادی کی. یہ ہے لمبی امید، یہ ہے طول عمل، لمبی لمبی امید. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، ایسی ہی اس کی امیدیں بھی لمبی لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے وہ محفوظ رہتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی حالت میں نے دیکھی، جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی جاتی تھی، ویسے ویسے ان کی امیدیں ختم ہوتی چلی جاتی تھی. کوئی لمبی امید, لمبی تو بڑی بات ہے, کوئی مستقبل قریب کی بھی امید ہے. ایک مرتبہ سربراہ ملک سے ملاقات ہوئی حضرت مفتی صاحب کی, تو اس نے کہا کہ کوئی بات ہو تو مجھے حکم دیجیے, میں اسے پورا کر دوں, کوئی ضرورت ہو تو میں پورا کر دوں. فرمایا کہ بھائی میری کیا ضرورت, مرنے کے لیے بیٹھا ہوں, پوری زندگی گزر گئی, اب تو بس اتنی ہی تمنا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے, میری کوئی ضرورت نہیں, کوئی حاجت. حالانکہ وہ بالکل تیار تھا سب کچھ دینے کے لیے, کوئی حاجت نہیں. امید ختم کر لی, امید جس قدر کم ہوگی اسی قدر آدمی عمل زیادہ کرے گا, اعمال صالحہ اور اعمال آخرت زیادہ سے زیادہ کرے گا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان قریب ہی مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے, اور اس طریقے سے فارغ ہو گئے تھے حضرت مفتی صاحب تمام دنیا کے دھندوں سے کہ جیسے کوئی مسافر ہے, بس وہ تیار بیٹھا ہے تھوڑا سا سامان لیے ہوئے کہ کب بس آتی ہے اور کب میں چلا جاؤں, تیار. امیدیں لمبی لمبی جو ہوتی ہیں شیطانی حملہ ہے. اس نے کہہ دیا تھا بلا امنینہ, میں امیدوں میں مبتلا کروں, بڑی اونچی اونچی اور بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ لیں گے اور اسی کے سہارے زندگی گزاریں گے, جتنی بھی کام وام کچھ نہیں کریں گے, عمل سے بالکل خالی ہو جائیں گے. مشاہدہ کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر کہ ہمارا بھی یہی حال ہے. آپ حضرات تو بہرحال ابھی عالم جوانی اور عالم شباب میں آپ کی امیدیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی مجھ بڈھے کی امیدیں, کیونکہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں امید زیادہ ہوتی چلی جاتی. تو حقیقت یہی, ہاں اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے وہ محفوظ رہتا ہے, وہ اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا رہتا ہے. تو کہا والا امنینہ, میں انہیں امیدوں میں مبتلا کرنے کا حملہ کروں گا. والا آمرنہم فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, دیکھتے ہم یہ نقشے, اور میں بنی آدم کو اور ذریت آدم کو سکھاؤں گا. کیا سکھاؤں گا؟ کہ وہ بتوں کے نام پر, پیروں کے نام پر, مزاروں کے نام پر, فقیروں کے نام پر, جنات کے نام پر اپنے جانوروں کے کان چیر دیں. وہ تو اس نے کہا تھا آذان الانعام, اور ہم اس امت کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ آذان الانسان ہے. نہیں حضرت یہ بات غلط ہے کہ بچوں کے کان میں سوراخ کیا جاتا ہے, چیر لیا جاتا ہے. کیوں؟ کسی دیوی کے نام پر, کسی فقیر کے پیر کے نام پر, کسی جن کے نام پر وہ چیر دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ سوراخ کر دیا جائے بلکہ اس کے اندر سونے کا ایک کڑا بھی ڈال دیا جاتا ہے. اسے تو آذان الانعام کہا تھا, جانوروں کے کان چیریں گے. لیکن یہ بنی آدم جتنے ہیں حضرت ان میں ترقی کی اور آگے بڑھنے کی بڑی صلاحیت ہے، ہر چیز میں یہ آگے بڑھتے ہیں. جلالت ہو تو اس میں انتہا کو پہنچیں گے، ہدایت ہو تو اس میں انتہا کو پہنچیں گے، آگے بڑھتے چلے گئے. صلاحیت اللہ نے رکھی تو پہلے تو جانوروں کے کانوں کو چیرا جاتا تھا اور یہ عمل ہوتا تھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو ہندوستان میں بہت دیکھا ہے کہ سڑکوں پر جانور آزاد پھرتے رہتے تھے، جو ہندو آزاد کرتے تھے، کافر آزاد کرتے تھے. کسی کا کان چیرا ہوا ہے، کسی کی ناک چیری ہوئی ہے، تو اس طریقے سے بتوں کے نام پر پھرتے رہتے تھے. اور پھر یہ نقشہ بھی ہم نے دیکھا کہ بچوں کے کان اور انسان کے کانوں کو چھیدا جانے لگا، سوراخ کیا جانے لگا، بتوں کے نام پر، یا پیر کے نام پر، یا فقیر کے نام پر، غیر اللہ کے نام. معلوم ہوا کہ اس انداز سے بھی وہ حملہ کرتا ہے. تو میں تعلیم دوں گا ان کو اس بات کی کہ وہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیا کریں، اور ولا آمرنہم، یہ ایک اور حملے کا انداز آیا، فلا یغیرن خلق اللہ. میں ان کو تعلیم دوں گا کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی شکل و صورت کو بدل جائے. بہت بڑی بات ہے، یہ شیطانی تعلیم ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی شکل و صورت کو بدل دو. اللہ کی تخلیق کو متغیر کر دو. اب اس کو میں کہاں تک بیان کروں، موجودہ زمانہ اس کا شاہد ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنی شکل و صورت بدل ڈالی. اس کو ہم مسلح کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے فقہی زبان میں مسلح کہا جاتا ہے. تو مسلح کر لیا اپنی شکل و صورت شیطان کی تعلیم سے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، دونوں قسمیں جنہوں نے اپنی شکل و صورت تبدیل کر دی. ہمارے حضرات مشائخ نے لکھا ہے، اساتذہ کرام نے اسی فلا یغیرن خلق اللہ کے ماتحت کہ اس کے اندر داڑھی منڈوانا اور کتروانا بھی داخل ہے مرد کے لیے، اور عورتوں کے لیے بال کٹوانا، کتروانا اور منڈانا بھی داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے مرد کی جو فطرت بنائی ہے اور اس کی جو شکل و صورت اس کو عطا فرمائی ہے وہ داڑھی کے ساتھ، یہ ختم ہوگی تو اس شکل و صورت میں تبدیلی آ جائے گی. عورت کو جو بنایا ہے اس کی شکل و صورت سر کے بالوں کے ساتھ. اور ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت یہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں کہ سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی داڑھیاں دے کر اور عورتوں کو زینت دی سر کے گیسو اور بال دے کر. یہ تسبیح پاکتے ہیں فرشتے. اللہ کی پاکی بیان فرماتے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو شکل و صورت دی اور اس کو مزین فرمایا وہ داڑھی سے مزین فرمایا اور عورتوں کو جو زینت عطا فرمائے اور حسن و جمال دیا وہ اس کے لمبے لمبے بالوں سے اور گیسوں سے دیا. زوائد گیسوں وہ کہتے ہیں تو وہ گیسوں سے دی. اور فرشتوں کا تسبیح پڑھنا اگرچہ حدیث میں نہیں ہے لیکن اصول اور قواعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے گویا دعائے رحمت کر رہے ہیں داڑھی والے مردوں اور بال والی عورتوں کے لیے. لاکھوں فرشتے کروڑوں فرشتے ہر وقت دست بدعا ہیں اور ہر وقت یہ دعا کر رہے ہیں رحمت کی اللہ تعالی کی جانب سے کہ داڑھی والے مردوں اور بالوں والی اور گیسو والی عورتوں پر رحمت فرما. کیونکہ فرشتوں کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ در حقیقت دعا ہوتی ہے مخلوق کے لیے. ہوتی تو ہے وہ اللہ تعالی کی تقدیس اور اس کی حمد و ثنا, لیکن اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے نہیں اس کا, وہ کسی کی حمد و ثنا کا محتاج نہیں, وہ تو خود بذات ہی حمد ہی حمد ہے. وہ اثر وہاں سے چل کر پھر اس مخلوق پر آتا ہے اور یہ اشارتاً قرآن کریم سے ثابت ہے. یوسف الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا. تسبیح پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے, مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں ایمان والوں. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایسے مرد اور عورتیں جن کا یہ وصف بیان کیا گیا وہ اللہ تعالی کی خاص رحمت میں دنیا میں زندگی گزارتے رہیں گے ان فرشتوں کی دعا کی برکت. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ صرف یہی نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت اور بدن کو بدل دینا صرف اسی میں منحصر نہیں, بلکہ حدیث شریف میں صاف آیا ہے کہ جو شخص اپنا بدن گدواتا ہے, گدوانا جانتے ہیں آپ, وشم کہتے ہیں عربی میں اس کو, یعنی بدن میں کسی بھی مقام پر, ہاتھ پر, چہرے پر, ماتھے پر, رخسار پر, اور زمانہ جاہلیت میں تو مسوروں پر سوئی چبھو کر اس میں نیل یا سرما بھر دیتے تھے, پھول پتے بناتے تھے. آج بھی یہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی, المغیرات خلق اللہ, اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو بدلنے والے ان پر لعنت اللہ. تو یہ بھی شکل و صورت کا بدلنا ہے. یہاں تو خیر یہ وبا نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن میں نے الجزائر کی اور عراق کے بعض حصوں کی عورتوں کو دیکھا، ان کے پیشانی پر یہ گدا ہوا ہوتا تھا یا رخسار پر ہوتا تھا، وہاں پر یہ عام رواج. پھول پتے بنے ہوئے ہیں پیشانی پر یا رخسار پر بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی میں نے دیکھا کہ بعض عورتوں کے رخسار کو چیر کر ایک خاص انداز میں کر دیا گیا، یہ بھی اسی کے اندر داخل، اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کرنا شیطان کی جانب سے یہ تعظیم ہے، وہ اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں سکھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا، اور بہت سے خود ساختہ جعلی اور مصنوعی فائدے بتاؤں گا، اور وہ اب اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو بدل دیں گے. یہ اتنے حملے ان چند آیات کے اندر جو سورہ نساء میں ہیں اللہ نے بیان کر دیے کہ اس نے یہ کہا ہے. اب میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، باقی اور طریقے سے بھی حملے اس کے ہوتے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہمیں گامزن رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی خوبی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خوبی عطا فرمائے، اللہ تعالی عذاب سے محفوظ رکھے، فساد سے محفوظ رکھے، ہمارے جان و مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.